جمعرات 8 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں شناختی کارڈوں کی اثر نو تصدیق کا عمل جاری ہے، مگر کراچی میں بعض لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک درخواست گزار نے دہائی دی،
یہ کیوں بول رہے ہیں کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ پرانا کارڈ پر آپ لوگ ڈیٹ ختم ہو گیا، اس پر بھی آپ لوگ دے نہیں رہے، پھر ہمارے کو بول رہا کہ اس کو نکالو، باہر نکالو۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ حکومت پاکستان نے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق کے عمل کے دوران 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ شناختی کارڈز کی تصدیق کر دی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد لاکھوں میں ہے، جن میں بنگلہ دیش سے آنے والی بہاری کمیونٹی بھی شامل ہے۔ سوریا کراچی میں پیدا ہوئی، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ان کے والدین بنگلہ دیش سے آئے تھے۔
بولتے طالبان ہیں، یہ ہے وہ، پتہ نہیں کیا ہے، اس کیس میں ڈال دیا، وہاں سے کلیئر کروا لیا، اس مہینے آؤ اس مہینے آؤ، غصے سے پھر جانا چھوڑ، یہاں جاؤ عوامی مرکز سے، وہاں سے الارم باکس بھیج دیا، وہاں سے ادھر ادھر بالکل ہر جگہ بھیجنے لگے، کہاں جائے لیڈیز ہو کر۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے نصف سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں تعلیم کی شرح نچلی ترین سطح پر ہے۔ عالمی یوم خواندگی کی مناسبت سے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان کے وزیر اطلاعات اور سابق مشیر تعلیم سردار رضا محمد بڑیج کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔
1.3 ملین بچوں کا وہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے انرول کی، اور 1.8 ملین بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ جتنے بھی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اس میں میجورٹی گرلس بچوں کی ہوگی، یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے۔
کوئٹہ میں عالمی یوم خواندگی کی مناسبت سے آج ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر تعلیم عبدالرحیم زیراتوال کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بچوں کی اسکول چھوڑنے کی شرابی بہت زیادہ ہے۔
پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا کے ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ انڈیا ہی وہ ملک ہے جو خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے۔ انڈیا کے شہری ممبئی سے ایک عدالت نے ایک شخص کو 3 سال قبل ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ شمائلہ خان۔
متاثرہ خاتون پریتی راتھی، جو اس حملے کے وقت 23 سال کی تھیں، اس وقت دہلی پہنچی تھیں تاکہ وہ نرس کی حیثیت سے انڈین نیوی میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ ان پر حملہ کرنے والے انکور پنوہر کا کہنا ہے کہ پریتی نے ان سے شادی سے انکار کیا تھا۔ حملے کے 1 ماہ بعد پریتی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی تھیں۔ ان کے والد کے مطابق ان کو انصاف مل گیا ہے۔
ترکی نے 11,000 سے زیادہ اساتذہ کو کردستان ورکرز پارٹی سے تعلق کے شعبے میں برطرف کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے اس اعلان کے ایک روز بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے جنوب مشرق میں 14,000 سے زیادہ اساتذہ دہشت گردی میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں۔ ادھر امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ چین کو بحیرہ جنوبی چین پر اپنے دعوے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ صدر اوباما کہہ رہے ہیں، سمندری مسائل کے حوالے سے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے کہ تمام تنازعات پر امن انداز میں حل ہو سکیں، جن میں جنوبی چینی سمندر بھی شامل ہے۔ جولائی میں دیا گیا تاریخ ساز فیصلہ حتمی ہے، جس نے خطے کے سمندری حقوق واضح کیے ہیں۔ افغانستان کے جنوبی صوبے اور ازگان کے دارالحکومت ترین کورٹ کے وسط میں شدید لڑائی جاری ہے، جہاں طالبان داخل ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ علاقہ باغیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا، جبکہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گورنر اور پولیس کے سربراہ ایئرپورٹ کی جانب فرار ہو گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیٹو کی مدد سے کمک روانہ کر دی گئی ہے، اور افغان سیکیورٹی فورسز عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کر رہی ہیں، جن میں 40 کے قریب طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کو اس کے 2 مضبوط گڑھ عراق اور شام تک محدود کر دیا جائے گا۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں ایش کارٹر نے بتایا کہ امریکی فورسز شام میں رقا کے علاقے اور عراق میں موصل کے علاقے میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو گھیر کر تباہ کرنے کی مہم پر ہیں، جس میں انہیں شامی باغیوں اور ترک فوج کی مدد حاصل ہے۔
It's the best iPhone that we have ever created. This is iPhone 7.
یہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے سربراہ ٹیم کوک ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین آئی فون ہے جو ہم بنا سکتے ہیں، یہ iPhone 7 ہے۔ لیکن ان کی کمپنی کے حصص اس نئے فون کے متعارف کرائے جانے کے باوجود پہلے ہی کی سطح پر رہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے، خبروں کا خلاصہ یہاں تمام ہوا۔ اگر آپ سیربین سننا چاہیں تو شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر اپنے ریڈیو سیٹس پر سن سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر براہ راست
تفصیل آگے چل کر سنیے گا۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع کراچی میں وہ بہاری برادری ہے جنہیں شناختی کارڈ کے اثر نو اجرا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں جاری شدہ تقریباً 10 کروڑ قومی شناختی کارڈوں میں سے 2 کروڑ شناختی کارڈوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے بڑے شہر کراچی میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد لاکھوں میں ہیں، جن میں بنگلہ دیش سے آنے والے وہ بہاری بھی شامل ہیں جنہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں حکومت نے شناختی کارڈ جاری کیے تھے۔ تاہم شناختی کارڈوں کے کمپیوٹرائزڈ ہونے کے عمل میں اس بہاری برادری کے کارڈ بلاک ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، سنیے کراچی سے نمنگر ریاض سہیل کی رپورٹ۔
لانڈی کی مسجد کالونی کی بابر مارکیٹ میں مچھلی فروش علی حسن 22 سال پہلے بنگلہ دیش سے کراچی آئے تھے۔ 21 سال تک وہ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ پاکستان کے شہری رہے، لیکن اس کارڈ کی میعاد پوری ہونے کے ساتھ ہی ان کی شہریت بھی ختم ہو گئی۔
300 روپیہ بھی دیا میں نے کہ ارجنٹ کے لیے، اس کے بعد ہمارے کو کیا بولا، میڈم کے پاس جاؤ۔ میڈم کے پاس گیا، وہ فائل نکال کے سیلری کارڈ نکالا، ایک دم بن گیا ہے، پھر بھی بولا کہ جاؤ ریپارٹیشن کا کاغذ لاؤ۔ تو ادھر کب آیا ہے؟ ہم بولے ہمارا مکان جل گیا تو ہم کہاں سے لائیں، نہ ہمارا باپ دادا ہے، یہ تو ہم اسی جگہ کا بنا ہوا ہے، یہ بابر مارکیٹ کا بنا ہوا ہے۔ تو پھر آپ لوگ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ پرانا کارڈ پر آپ لوگ ڈیٹ ختم ہو گیا، اس پر بھی آپ لوگ دے نہیں رہے ہیں۔ پھر ہمارے کو بول رہا کہ اس کو نکالو، باہر نکالو۔
50,000 سے زائد نفوس پر مشتمل لانڈی کی مسجد کالونی کی اکثریت بہاری کمیونٹی پر مشتمل ہے، جو بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان منتقل ہوئی تھی۔ پاکستان کے قومی اندراج کے ادارے نادرا نے یہاں کی 40% آبادی کے شناختی کارڈ مشکوک قرار دے کر بلاک کر دیے ہیں، یا نوجوان نسل کو شناختی کارڈ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی صورتحال کا سامنا اورنگی، بہار کالونی اور مچھر کالونی میں آباد بہاری کمیونٹی بھی کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان آنے والوں میں سیولین آرمڈ فورس کے اہلکار بھی شامل ہیں، جو پاکستان فوج کے ساتھ مل کر لڑے تھے۔ اس لڑائی میں نہال زخمی اور بعد میں بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔
نہیں، ہمیں ٹکا خان صاحب نے بولا کہ یہ بہاریوں کو اس کو فوج میں لیا جائے، یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس لیے ساتھ دیا ان پاکستان کا فوج کا، بھوکے ہی سمجھے ٹریننگ کیا۔ 3 دن کے بعد ہم بارڈر چلے گئے، 9 مہینہ لڑتے رہے، زخمی ہو گیا میں۔ اس کے بعد ہمیں بھٹو صاحب نے یہاں آنے کی اجازت دی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے بہاری ہیں ان کو پاکستان لیا جائے۔ ہم لوگ قربانیاں دی ہیں تو ہمارے لوگوں کا شناختی کارڈ نہیں بنتا ہے۔ یہ شک کرتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے مسائل پاکستان کے ہیں، تو ہم بہاریوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
پاکستان لانے کے بعد بہاری کمیونٹی کو پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں کے کیمپوں میں رکھا گیا، لیکن نہال سمیت سب نے کراچی کا رخ اختیار کیا۔ مسجد کالونی میں بہاری کمیونٹی کو 60-60 گز کے پلاٹ فراہم کیے گئے، جہاں انہوں نے پہلے کچے اور بعد میں پکے مکان بنائے۔ یہاں کے مکینوں کی اکثریت اب بھی غربت کی زندگی گزارتی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں سے یہاں زندگی 1,000 مرتبہ اچھی ہے۔
کلرے سے آئے تھے ہم لوگ، پانی کا جہاز سے، اب بیٹی لوگ میرا آئے تھے میرے ساتھ۔ بہت تکلیفی حالت تھی، کھانے بغیر مرتا تھا، نوکری نہیں تھا۔ ہاں تو ہم لوگ کا حکومت لایا، میرا داماد ایسے آیا، سمجھے۔
مردوں کے علاوہ عورتیں بھی فیکٹریوں میں کام کر کے گھروں میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن بغیر شناختی کارڈ کے ان کے لیے ملازمت کرنا ممکن نہیں رہا۔ سریا کی پیدائش کراچی کی ہے، ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جو دکھا کر وہ ثابت کر سکیں کہ ان کے والدین بنگلہ دیش سے آئے تھے۔
بولتے طالبان ہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کیس میں ڈال دیا، وہاں سے کلیئر کروا لیا، اس مہینے آؤ، اس مہینے آؤ، غصے سے پھر جانا چھوڑ، یہاں جاؤ عوامی مرکز سے، وہاں سے الارم باغ بھیج دیا، وہاں سے ادھر ادھر بالکل ہر جگہ بھیجنے لگے، کہاں جائیں لیڈیز ہو کر، ادھر ادھر ہر جگہ کر رہے ہیں، کیا بالکل سمجھ کے رکھے، چہرے پہ کوئی طالبان کا نشان ہے، کیا چوری کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے تو بتائیں۔
حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مسجد کالونی کے مکینوں نے اس بنیاد پر ووٹ دیا کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ علاقے میں کیبل نیٹ ورک چلانے والے فیروز خان آزادانہ حیثیت سے یونین کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب لڑے اور ایم کیو ایم کے امیدوار کو شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ بعد میں اسی بنیاد پر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
کچھ خواتین ایسے آنے لگی جو بےچارے این آئی سی کے ڈیٹ ان کے ختم ہو گئے، ان کو فیکٹریوں سے نکال دیا گیا۔ وہ بےچاری کنڈیشن ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے بڑا مجھے وہ ہوا اور ہم نے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن وہاں سے جو لوگ آئے بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے، تو ہمیں ایک ریپارٹیشن کا ایک پیپر دیا گیا تھا کیبنٹ ڈویژن میں۔ وہ 40 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، وہ ایک پرچہ تھا، کچھ لوگوں کا گم ہو گیا، کسی کا جل گیا، ہنگامے ہوئے تھے، فسادات میں جل گئے، کسی کے گم ہو گئے، کسی کے پاس ہے نہیں، تو وہ مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ جن کے پاس ہے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔
1980 کی دہائی میں لسانی فسادات کی جکڑ میں مسجد کالونی کا علاقہ بھی آ گیا تھا اور دو بار یہاں کی کچی آبادی کو نظر آتش کیا گیا۔ بیاری کمیونٹی کا کہنا ہے کہ اسی آگ میں ان کے کاغذات بھی جل گئے تھے۔
سر، ہماری کمیونٹی کے لوگ جرائم میں نہیں، نہ دہشت گردی میں، کوئی ایک آدمی ثابت کر دے کہ یہاں کے لوگ دہشت گردی میں، کوئی ایسا ایمنٹ نہیں ہے یہاں پہ، نہ جرائم میں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، ویریفائی کروانا ہے تو آپ تھانے سے کروائیں، ایس ایس پی جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس سے کروائیں۔
حکومت پاکستان نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری نیشنل ایکشن پلان کے تحت شناختی کارڈوں کی تصدیق کا عمل شروع کیا تھا۔ اسی بنیاد پر بہاری کمیونٹی کے ہزاروں لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں۔ شناخت کی بنیاد پر برصغیر تقسیم در تقسیم ہوا، لیکن اس بہاری برادری سمیت کئی قومیتیں پاکستان میں آج بھی اپنی شناخت منوانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اسی رپورٹ کے تناظر میں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے اب سے کچھ دیر قبل کراچی سے پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے شناختی کارڈ دیے گئے اور اب انہیں بلاک کر دیا گیا ہے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعی صاحب، صرف یہ بہاریوں کے بلاکس نہیں کیے گئے ہیں، بے شمار اور زبان بولنے والے بھی ہیں، جس میں پشتون بولنے والے بھی ہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ جو لوگ نادرا کے ادارے میں نوکری کرتے تھے، انہوں نے کئی فارینرز کو، جو خاص کر کے افغان کے لوگ تھے اور دیگر ممالک کے لوگ تھے، انہوں نے فیملی ٹری میں ڈال دیا، تو لاکھوں کے حساب سے اس طرح کے مخصوص قسم کے لوگ آ گئے اور جن کے شناختی کارڈ جاری ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک پالیسی بنائی گئی کہ دوبارہ سے اجرا کیا جائے گا اور اس میں ریلیونٹ ڈاکومنٹس چاہیے، تو جن لوگوں نے بھی ریپیٹریشن کے ڈاکومنٹس دیے ان کو انہوں نے ایڈریس کیا اور ان کے مسائل کو حل کیے، مگر بعد میں پھر اس میں اہلکاروں نے کہیں نہ کہیں رکاوٹ کی۔ گزشتہ کل میری خود پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی، میں نے ان کو یہ بات بتایا کہ جناب، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے والدین کے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ امتحانات میں نہیں شریک ہو پاتے ہیں، ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، بہت ساری ایسے جوڑے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی کیونکہ ان کے بے فارم اور شناختی کارڈ اویلیبل نہیں ہے، انہیں اجرا نہیں کیا جا رہا۔
نہال ہاشمی صاحب، آپ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس بہاری کمیونٹی کو، منتخب نمائندوں کو مسلم لیگ نون میں اس آسرے پر شامل کیا گیا تھا کہ ان کے کارڈ کا مسئلہ ہوگا، حل ہو جائے گا، اب تک اس سلسلے میں کیا ہو سکا ہے؟
جامع صاحب، میں نے شامل کیا تھا اس آسے میں تو نہیں کیا تھا، ایز اے پاکستانی وہ آئے ہیں اور مسلم لیگ پاکستان کی مین اسٹریم کی پارٹی ہے اور وہ پسند کرتے ہیں، فیروز خان وہاں کے ایک اچھے نمائندے، میں نے ان کو دعوت دی تھی اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری پارٹی میں شمولیت کی، مگر ریسٹ ایشور کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں پچھلے بار ان بہاریوں کو لایا گیا تھا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بسایا گیا تھا، روزگار بھی فراہم کی گئی تھی، شناختی کارڈ بھی۔ اس کے بعد کے ادوار کے ہم ذمہ دار نہیں تھے اور ہم نے ہمیشہ اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آباد کریں گے۔ اب جو مسائل ہیں اسے ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ
چلے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، لیکن چودھری نثار کہتے ہیں کہ جن کی شہریت ثابت نہیں ہوئی انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ نہال ہاشمی صاحب، مجھے یہ جواب دیجیے کہ انہیں واپس اب کہاں بھیجیں گے؟
نہیں، واپس تو کہیں بھی نہیں بھیجا جا رہا، محب وطن پاکستانی پاکستانی میں رہیں گے، مگر یہ جو چیزیں اس کو ہم شارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ نثار صاحب سے اس پہ بات ہوئی، انہوں نے بڑے ہمدردی سے میری بات سنی پرسوں اور انہوں نے اپنے اہلکاروں کو یہ بھی ڈائریکٹ کیا کہ ڈی جی نادرا مجھ سے کانٹیکٹ کرے، کوآرڈینیٹ کرے تاکہ ان کے مسائل کو ہم ترجیحی بنیاد پہ حل کر سکیں۔
کراچی سے پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی سے۔ اور اب دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے اور وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ریفرنس کو مسترد کیے جانے پر اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق کو جانبدار قرار دیتے ہوئے اجلاس سے علامتی واک آؤٹ کیا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اپنے اثاثے سن 2013 کے عام انتخابات سے قبل انتخابی گوشواروں میں ظاہر کیے تھے، اور اگر حکومت کو اس پر کوئی اعتراض تھا تو ان اثاثوں کو اس وقت چیلنج کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے نہیں بلکہ سن 2016 میں آئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اور وزیر اعظم کے خلاف دونوں ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیتے، لیکن سردار ایاز صادق نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کی نااہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف دائر کیا گیا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکمراں جماعت وزیر اعظم کی مبینہ بدعنوانی کو چھپانے اور حزب مخالف کا منہ بند کروانے کے لیے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔
ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر چیکس اور بیلنسز ہوتے ہیں اور لوگ جواب دہ ہوتے ہیں۔ جب پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتا جب تک ڈیموکریٹک اداروں کو تباہ نہ کرے، کیونکہ اگر نیب فنکشن کر رہی ہو وہ کرپشن نہیں کر سکتا، اگر ایف بی آر فنکشن کر رہی ہو وہ نہیں بچ سکتا ٹیکس کی چوری میں، وہ پھنس جاتا۔ اس پیناما میں ایف بی آر میں بھی پھنستا تھا، نیب میں بھی پھنستا تھا، ایف آئی اے میں بھی پھنستا تھا، ایس ای سی میں بھی پھنستا تھا۔ لہٰذا ان اداروں کو پہلے وہ کنٹرول کرتا ہے، جب آپ ڈیموکریٹک اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں آپ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو کرپشن کرنے کے لیے پرائم منسٹر ڈیموکریٹک اداروں کو تباہ کرتا ہے، پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے مزید اور تباہ کرتا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسپیکر کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے اب وہ انہیں جناب اسپیکر نہیں بلکہ ایاز صادق کہہ کر مخاطب کریں گے۔ گروپ آف پینل کے چیئرمین پرویز ملک نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے متعلق کہے گئے الفاظ ایوان کی کارروائی سے حذف کروا دیے۔ عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاناما لیکس کے معاملے پر حزب مخالف کی تمام جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں تو وہ 24 ستمبر کو احتجاج کی جگہ تبدیل کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے 24 ستمبر کو رائے ونڈ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کے اعلان پر حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا، اور پارلیمنٹ میں موجود کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اس احتجاج میں شریک ہونے کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں آزاد رکن جمشید دستی نے حزب مخالف کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان جماعتوں کا حکومت کے ساتھ مکمکا ہے۔
کون سی اپوزیشن کی بات کر رہے ہو جو فراڈ دھوکے پہ مبنی ہے، جو حکومت کے ہر سیاہ کاریوں پہ پردہ ڈال رہی ہے؟ دیکھو جی، اپوزیشن کا تو کردار صرف ایک اکیلے ہم کھڑے ہیں ہر فورم پہ بور ہیں، جب ان کی صبح میں حکومتیں ہیں، پی پی کی اور پی ٹی آئی کی بھی حکومتیں ہیں، تو چار چور لٹیرے اکٹھے ہو کے اپوزیشن کا کردار کریں، اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں مانتے نہ ان کو امی۔ اگر یہ اپوزیشن ہوتی تو حکومت یہ گنڈا گردی نہ کرتی، ملک اس حالت میں نہ ہوتا، یہ ساری بی ٹی میں اور فراڈ پہ مبنی ہے۔
خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر ان سے جواب طلب کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پاناما لیکس کے معاملے پر جواب داخل کروانے کے لیے مزید 3 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ایک مرتبہ پھر کراچی چلتے ہیں، جہاں آج سندھ اسمبلی کے حلقے پی ایس 127 میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں۔ نامہ نگار ریاض سہیل اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض، ایم کیو ایم پاکستان کے بننے کے بعد آج یہ پہلے انتخابات ہوئے ہیں، تو کیا تفصیل ہے؟
جی، اس وقت تک کوئی 70 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج آ چکے ہیں، جس مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مرتضیٰ بلوچ وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ 12,500 سے زائد ووٹ لے کر آگے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وسیم احمد ہیں، ایم کیو ایم کے امیدوار، انہوں نے 3,000 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ इस पोलिंग इस जो हलके में कोई 130 पोलिंग स्टेशनों को हस्ताक्षर करार दिया गया था और इस यही बात थी कि आज काफी सूरतेहाल कशीदा भी रही। यहाँ पर फायर के झगड़े के भी वाकयात पेश आए जिसमें कोकरापार में फायरिंग के नतीजे में कैंप पर की फायरिंग हुई थी जिसमें दो अपराध जख्मी हुए। इसके अलावा जाफर तैयार सोसाइटी ने एमकेएम के जो कैंप को उखाड़ दिया गया जिसका इल्जाम एमकेएम ने मुखालिफिन पे लगाया।
रियाज ये बताइए कि वैसे तो ये एक ही हल्के के इंतखाबात हैं लेकिन इनकी अहमियत क्या है, ये आने वाले वक्त का क्या इशारा क्या पता देते हैं?
जी, ये 2002 में जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे मुर्तजा बलोच अब्दुल्ला मुराद बलोच वो कामयाब हुए थे। 2004 में उनका कत्ल हो गया था, उसके बाद से ये डिशेज जो है एमकेएम के पास चली गई थी। एमकेएम ने गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में इस पर कामयाबी हासिल की मगर ये दिलचस्प बात है कि मलीर की देही और शहरी आबादी पर मुश्तमिल है ये। एमकेएम ने दोनों इंतखाबात में यहाँ से सिंधी कैंडिडेट नामजद किए थे। पिछले दिनों जो अशफाक मंकी है एमकेएम के मुनरिफ रहनुमा वो पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ये डिशेज से इस्तीफा दिया था।
जी रियाज
के बाद इस पर इंतखाबात हो रहे हैं।
जी रियाज, मैं यहाँ आपसे मुख्तसरन ये पूछना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी आज शहर में थे तो ये जो नई पेशरफ्त हुई है एमक्यूएम के हवाले से कुछ कहा उन्होंने?
जी, वज़ीर आज़म ने आज कराची चैम्बर और स्टॉक एक्सचेंज के जो हिस्सेदार हैं उनसे बातचीत की, उन्हें खिताब किया मगर कोई भी बात कराची ऑपरेशन के हवाले से अल्ताफ हुसैन की तकरीर के हवाले से या बात की सूरत हाल पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि एक रोज पहले इमरान खान का यहाँ पे जलसा हुआ था, उन्होंने भी डायरेक्ट एमकेएम पे या अल्ताफ हुसैन पर कोई तबसरा या बात नहीं की थी। महसूस ऐसा होता है कि सियासी जमात और हुकूमत ने फिलहाल इस पर एक खामोशी अख्तियार की हुई है।
कराची से रियाज सुहेल, इस तफसील के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बलूचिस्तान, जहां का तालीमी शोबा पसमानदगी से दो चार है। बाद सरकारी हुकाम का ये कहना है कि बलूचिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के नसफ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तफसील के साथ कोयटा से नामानिगार मोहम्मद काजिम।
आलमी यौम ख्वानदगी की मुनासबत से कोयटा में एक सेमिनार मुकामी होटल में मुनक़द हुआ। सेमिनार में मुकामी गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा बाज बैन अलाक़ामी इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल का कहना था कि हम तालीम के मैदान में दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं, जिसकी वजूहात के बारे में उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया है।
कि सारी दुनिया में जिस दौड़ में हम पीछे रह गए हैं, किन वजूहात की बिना पे हम ख्वानदगी की जो शर है हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, नदामत हो रही है और इस नदामत को मिटाने के लिए एक इरादे की ज़रूरत है और वो इरादा हमारी सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त उसके वज़ीर आला उसकी क़यादत में हम कर चुके हैं।
बलूचिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है। बलूचिस्तान में कितने बच्चे स्कूलों में हैं और कितने बाहर हैं, कुछ अरसा बेशतर अलिफ ऐलान के ज़ेर एहतमाम उनकी तादाद के बारे में बलूचिस्तान के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तला'आत और साबिक मुशीर बराए तालीम सरदार रज़ा मोहम्मद बड़ेज का कहना था।
1.3 मिलियन बच्चों का वो क्लेम किया है कि हमने इनरोल किए हैं और 1.8 मिलियन बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं।
सरदार रजामत कहते हैं कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में तालीम की शरह बहुत ज्यादा कम है।
हम एडमिट करते हैं कि दो बच्चों के मुकाबले में हमारी एक बच्ची स्कूल जाती है, दो बच्चों के स्कूलों के मुकाबले में हमारे पास एक बच्चियों का स्कूल है।
बलूचिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों की स्कूलों में न होने की एक बड़ी वजह गुर्बत के अलावा इसका वसी वरीज रकबा भी है। वसायल की कमी की वजह से बलूचिस्तान में अब तक 12,000 से ज्यादा स्कूल तामीर किए जा सके हैं। इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल हैं। दूर दराज के इलाकों में मिडल और हाई स्कूलों की तादाद कम होने की वजह से वजीर तालीम कहते हैं कि बलूचिस्तान में स्कूल छोड़ने की शरह भी बहुत ज्यादा है।
जो ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी टू मिडल ये बहुत ज्यादा है। 60% से ज्यादा बच्चे हमारे प्राइमरी टू मिडल ड्रॉप हो जाते हैं और मिडल टू हाई जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो 45% है, जो कि बहुत ही ज्यादा है और दुनिया में शायद ये रेशो कहीं पे नहीं है।
بلوچستان میں جو اسکول ہیں ان میں سے 5,000 کے لیے صرف ایک کمرہ اور ایک ٹیچر دستیاب ہے، جبکہ اسکولوں کی ایک بڑی تعداد میں جدید سائنسی اور تکنیکی سہولیات بھی دستیاب نہیں۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر تعلیم کا کہنا تھا،
تو 5,000 اسکول ہمارے ایسے ہیں جو ایک کمرہ اور ایک استاد ہیں، اور پھر تقریباً 500 ہائی اسکول ہمارے ایسے جس میں سائنس لیبارٹری نہیں ہے، اور تقریباً 500 مڈل اسکول ایسے جس میں سائنس روم نہیں ہے۔
ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل کی فراہمی کی ضرورت ہے، لیکن گزشتہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں بلوچستان کے نئے مالی سال کے بجٹ میں 36% کی کمی کی گئی ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کا ترقیاتی بجٹ 10.20 ارب روپے تھا، لیکن نئے مالی سال کے بجٹ میں اس مقصد کے لیے 6.40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے۔
پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف T20 میں جیت کا سہرا نوجوان کھلاڑیوں کے سر جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنا پہلا T20 میچ کھیلنے والے فاسٹ بالر حسن علی نے عمدہ بالنگ کی۔ واضح رہے کہ پاکستان نے 9 وکٹوں کی جیت پر انگلینڈ کے دورے کا اختتام کیا ہے۔ یہ پاکستان کی T20 انٹرنیشنل میں سب سے بڑی جیت بھی ہے۔ پاکستانی بالرز نے انگلینڈ کو 136 رن 7 کھلاڑی آؤٹ تک محدود رکھا۔ وہاب ریاض نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ عماد وسیم اور حسن علی نے 2-2 کھلاڑی، شرجیل خان اور خالد لطیف نے نصف سینچریاں۔ اینڈی مرے کو یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست ہو گئی۔ انہیں جاپان کے کی نشیکوری نے 5 سیٹس کے سخت مقابلے میں ہرا دیا۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے 5ویں سیٹ سیمونا ہیلپ کو 6-2، 4-6 اور 6-3 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں سرینا ولیمز کا مقابلہ 10ویں سیٹ کیرولینا پیلسکووا سے ہوگا۔ اگر سرینا ولیمز فائنل میں پہنچنے میں ناکام رہی تو اینجلی کربر عالمی نمبر 1 بن جائیں گی۔ اینجلی کربر سیمی فائنل میں کیرولین وزنیاکی کے مدے مقابل ہوں گی۔ امریکی تیراک رائن لوکٹے کو 10 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ریو اولمپکس کے دوران یہ الزام عائد کیا تھا کہ مبینہ طور پر پولیس کی وردی میں ملبوس چند افراد نے انہیں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو لوٹ لیا تھا۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ لوکٹے نے غلط بیانی کی تھی اور وہ خود توڑ پھوڑ کے واقعے میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد رائن لوکٹے کو اپنے متعدد اسپانسر سے محروم ہونا پڑا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ون ڈے کپتان آئن مارگن کو ہفتے کے روز تک مہلت دی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے دورے پر جانے یا نہ جانے کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ سیربین کے دوسرے حصے میں سنیے گا کہ بعض اسرائیلی محققین نے فلسطینی رہنما محمود عباس پر روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
حکومت پاکستان نے قومی شناختی کارڈز کی تصدیق کے عمل کے دوران 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ شناختی کارڈز کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا کے ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود ہیں اور انڈیا ہی وہ ملک ہے جو خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر غیر محب وطن ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام ان کے روسی صدر کے بارے میں ان کے بیان کے بعد لگایا گیا، جس میں انہوں نے صدر پیوتن کو صدر اوباما سے بہتر قرار دیا تھا۔ ترکی نے 11,000 سے زیادہ اساتذہ کو کردستان ورکرز پارٹی سے تعلق کے شعبے میں برطرف کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے افغانستان، جہاں حکام نے کہا ہے کہ جنوبی صوبہ اروزگان میں طالبان کا بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس حملے میں 700 سے زیادہ طالبان جنگجوؤں نے حصہ لیا۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نمہ نگار سید انور۔
افغانستان کے جنوبی صوبے اروزگان میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ آج دوپہر کے بعد صوبائی دارالحکومت ترینکوت شہر پر طالبان کا بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اروزگان کے صوبائی کونسل کے صدر عبدالکریم خادم زئی نے کہا تھا کہ طالبان شہر کے مضافات میں داخل ہوئے ہیں، شہر خالی ہو چکا ہے اور افغان فورسز اور طالبان کے درمیان پولیس ہیڈ کوارٹر کے آس پاس شدید لڑائی جاری ہے۔ اروزگان گورنر کے ترجمان دوست محمد نایاب نے دوپہر کے بعد بی بی سی کو بتایا کہ اضافی فورسز کے آنے اور ہوائی حملوں کے بعد طالبان ترینکوت شہر کے آس پاس سے بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، غیر ملکی افواج اروزگان کے حریم میں داخل ہوئے ہیں اور ہوائی حملے شروع کی گئی ہے۔ اسی ہوائی حملوں کے نتیجے میں طالبان کو شکست ہوئی ہے اور وہ شہر کے نزدیکی علاقوں سے فرار کے حالت میں ہیں۔ ہوائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں طالبان شدت پسندوں کے 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس لڑائی میں ہمارے 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 17 دیگر زخمی ہیں۔ صوبہ اروزگان کے مرکزی شہر کے قریب گزشتہ 3 دن سے لڑائی جاری تھی۔ آج جب طالبان شہر کے قریب پہنچے تو صوبہ قندھار کے پولیس چیف جنرل رازق اروزگان روانہ ہو کر طالبان کے خلاف زمینی آپریشن کا کمانڈ سنبھال لیا۔ اس سے پہلے ایسی رپورٹس دی گئی تھی کہ صوبہ اروزگان کے کچھ حکام شہر چھوڑ کر ہوائی اڈے میں مورچہ بنا لیے ہیں۔ گورنر کے ترجمان نے قبول کیا کہ آج صبح شدید لڑائی کے بعد متعدد گھرانے ترینکوت شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ابھی شہر میں حالات معمول پر آیا ہے اور لوگ دکانیں کھول رہے ہیں، لیکن صبح جب لڑائی بہت شدید تھی، بہت تعداد میں عام شہری ترینکوت سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں گئے اور کچھ خاندان قندھار شہر بھی چلے گئے تھے۔ طالبان نے آج صبح کہا تھا کہ ان کے افراد اروزگان کے صوبائی دارالحکومت ترینکوت شہر میں داخل ہوئے ہیں اور شدید لڑائی جاری ہے۔ تاہم افغان حکام کی جانب سے طالبان کے شکست کے اعلان کے بعد طالبان نے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور افغانستان کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے سے 8 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ دھماکہ ورسک کے علاقے تھانہ متھرا کی حدود میں ہوا، جہاں چند روز پہلے ورسک ڈیم ملازمین کی کرسچن کالونی میں 4 خودکش حملہور داخل ہوئے تھے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق آج صبح پولیس کی ریپڈ ریسپانس فورس کی گاڑی درمنگئی کے قبرستان کے پاس موجود تھی، جہاں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے 8 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہسپتال میں موجود حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، جن میں سے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمی ہونے والے بیشتر اہلکاروں کی عمریں 25 سے 27 سال تک ہیں۔ اس علاقے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس دوران خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اب شدت پسند درختوں اور پودوں میں چھپ کر حملے کر رہے ہیں۔
یہ بالکل حملے کے بعد یہ وہ جوابی کاروائی بھی کر رہا ہے اور یہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کو کمزور کریں، لیکن انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہے اور ہم اس طریقے سے کمزور نہیں کر سکتے۔
ورسک ڈیم کا یہ علاقہ پشاور سے کوئی 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور ورسک روڈ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پشاور کے بڑے اسکول واقع ہیں۔ 3 روز پہلے پولیس نے اسی علاقے سے 4 مبینہ سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے۔ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ حملہور غیر ملکی تھے اور وہ تھانہ متھرا کی حدود میں ہی انہی سہولت کاروں کے پاس رہے تھے۔ گرفتار افراد سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں یکغن کے ایک گاؤں میں فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق نامعلوم افراد نے اس گاؤں پر حملہ کیا اور ان کا مقصد ایک اسکول کو دھماکے سے اڑانا تھا، جس پر مقامی لوگوں نے جوابی کارروائی کی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ شدت پسند ایک اسکول کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کر رہے تھے، جس پر مقامی لوگوں نے فائرنگ کی۔ شدت پسندوں کی فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہوئی ہیں۔ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ نے سنا کہ پشاور میں متواتر حملے ہوئے ہیں۔ میں نے پشاور میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ جب بھی فوج یا حکومت کامیابی کا دعویٰ کرتی ہے، شدت پسند اس کا جواب حملہ کر کے دیتے ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک حربہ؟
میرے خیال میں دونوں باتیں ممکن ہیں، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے حملوں کی منصوبہ بندی تو میرے خیال میں پہلے سے ہوتی ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن جب فوج کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دعوے کیے جائیں، اس لیے ممکن ہے کہ اس کو حملوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ اور یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دعوے ہوتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے، ایسے بات کی جائے جو لوگوں کا ذہن اس کو مان سکے، اور دعوے ہوں بڑے بڑے اور پھر اس طرح کارروائی ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، تو پھر لوگوں کا اعتماد پھر کم ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔
یہ بتائیے کہ پشاور کے اس علاقے میں یہ تیسرا حملہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں کیا سیکیورٹی کے انتظامات کم ہیں یا یہاں پر شدت پسند عناصر بہت سرگرم ہیں؟
یہاں پر جو ابھی حملے ہو رہے ہیں تو یہ ایک نئی بات ہے، کیونکہ ٹھیک ہے پہلے اگر حملے ہوئے لیکن وہ کسی ایک مخصوص جگہ پہ نہیں ہوئے، مختلف علاقوں میں ہوئے، اسی روڈ پر، اسی علاقے میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر پشاور کے ضلع میں تو یہ جو لوگ ہیں، یہ مختلف تنظیمیں ان کے لوگ رہے ہیں یہاں پر۔ پہلے عوام نے حکومت کے کہنے پہ لشکر بھی بنائے تھے، پولیس کے ساتھ انہوں نے تعاون بھی کیا۔
تو رحیم اللہ، اس کا مطلب جی رحیم اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اس علاقے میں ان کا انفراسٹرکچر، ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے کہ وہ اس طرح کارروائی کر پاتے ہیں جب چاہتے ہیں؟
جہاں پہ حملے ہوتے ہیں اس علاقے میں یا اس کے آس پاس ان کے سہولت کار ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر تعاون دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پھر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نا کہ قریبی قبائلی علاقے ہیں، 3 قبائلی علاقے پشاور کے آس پاس ہیں، ممن، خیبر اور در اعظم خیل۔ تو وہاں پر تو پہلے یہ لوگ تھے، پھر فوجی کارروائی ہوئی، یہ لوگ افغانستان چلے گئے، لیکن وہاں پہ میرے خیال میں ان کے حمایتی، ان کے لوگ سلیپر سیل موجود ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں یہ چونکہ افغانستان بھی بہت قریب ہے تو وہاں سے بھی لوگوں کا آنا جانا ہے، اور یہ پشاور میں جو حملے ہوں گے پشاور کے آس پاس، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا، بڑا اثر ہوگا، اس کا ذکر میڈیا میں ہوگا۔ تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے ان تنظیموں کی کہ ایسے حملے کیے جائیں جس سے یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس کافی قوت ہے، فوجی کارروائی ہوئی، وہ کمزور ہوئے لیکن ان کو شکست نہیں ہوئی۔
اچھا، پچھلے کئی جو حملے ہوئے ہیں اس میں جو ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ مجلس احرار ہے، اس کا نام آتا ہے، مجلس احرار نے کیا ہے، تو یہ تو ایک دھڑا ہے پاکستانی طالبان کا، تو کیا جو پاکستانی طالبان ہیں وہ اب سرگرم نہیں رہے، صرف یہی دھڑا سرگرم ہے، باقی جو گروہ ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟
دیکھیں، اگر واقعی یہ سارے حملے جس طرح ذمہ داری قبول کی ہے جماعت الاحرار نے، اور یہ واقعی ان کے پاس اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ ایسے حملے کر سکتے ہیں، تو پھر تو یہ ایک نئی بات ہے، کیونکہ یہ تنظیم جو ہے یہ تو تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہوئی ہے، اور خراسانی کی سربراہی میں انہوں نے کام کیا، یہ اکثر مومن ایجنسی کے طالبان ہیں، اور چونکہ یہ علاقے جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں یہ مومن ایجنسی کے قریب ہے، یہ لوگ افغانستان میں ہیں لیکن مومن ایجنسی میں میرے خیال میں ان کے سہولت کار ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ جو مومن میں اثاثہ میں پشاور مردان آس پاس یہاں پہ حملے ہوئے تو پھر ان کا ہاتھ اپنے نظر آتا ہے، یہ دعوے کرتے ہیں، لیکن جب یہ کراچی یا کوئٹہ کے حملوں کی ذمہ داری قبول کریں تو اس کے اوپر ذرا پھر شک ہوتا ہے اور اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں آتے۔ ایک اور جو فعال گڑا ہے طارق افریدی کا گروپ ہے جس کے کمانڈر خلیفہ عمر منصور، تو جس نے ذمہ داری قبول کی تھی آرمی پبلک اسکول پشاور اور پی ایف بڑا اور بچہ خان یونیورسٹی کا سردہ کی، اور پھر یہ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس کو دو منگل میں مار دیا گیا ہے، تو وہ گروپ بھی کافی فعال ہے، اس کا نیا کمانڈر جو ہے وہ غفران اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑا گروپ تھا مولانا فضل اللہ اس کے سربراہ تھے، اس کی ابھی جو فعالیت ہے وہ کچھ کم نظر آ رہی ہے، وہ اکثر سوات میں اور ملکن ڈویژن میں حملے کرتے ہیں لیکن ان کے حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔
تو یہ پشاور سے تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی، اور اب آپ کی بات۔
میرا نام محمد ایاز زلمی والی کے دور دراز پہاڑی دیہاتی علاقے ریسرچ نام زکا نزد طبی سر ٹاؤن سے بول رہا ہوں۔ درختوں کی کٹائی پر میرا دل رو رہا ہے۔ پاکستان میں دیہاتیوں کو تعلیم کی دولت سے محروم رکھنے پر میرا دل جل رہا ہے۔ ملک کو طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونے پر میرا دل جل رہا ہے۔ آخر کار میں بھی تو ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ حکومت پاکستان کو جن مسائل پر میرا دل رو رہا ہے ان مسائل کو حل کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آخر کار میرا دل کب تک جلتا اور تڑپتا رہے گا؟
ارے جناب، ان کے دل کے لیے ہی صحیح، حکومت کو تھوڑا سا تو پریشان ہونا ہی چاہیے۔ تو اسی کال کے ساتھ پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ چلیے، جب بات حکومت پاکستان کے لیے ہو رہی ہے تو حکومت کے اہلکاروں کے لیے صبح سندھ سے تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ایک سامعی کی گئی گزارش بھی سنیے۔
کندکوٹ صوبہ سندھ سے محمد عثمان تاوری۔ ہمارے گاؤں کا اسکول 1990 میں قائم ہوا تھا، آج تک وہ بند پڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سندھ سے اپیل ہے کہ معصوم بچوں کی زندگی فراہم کر کے ہمارا پرائمری اسکول پلیو بمبل کھولا جائے اور اساتذہ مقرر کر کے فرنیچر دیے جائیں۔
اور تعلیمی نظام میں بدعنوانی کی شکایت کرتے ہوئے صبح سندھ سے ہی ایک اور سامع کا بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں۔
میں تھری میروا خیرپور میرٹھ سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر این ایچ بلوچ۔ ہمارے علاقے میں تعلق تھری میروا میں پرائمری اسکولس ہیں اور کچھ این جی اوز کی طرف سے بھی اسکول ہیں۔ جو این جی اوز جو نہیں کر رہی ہیں ان کے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کر رہی ہیں این جی اوز کام ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، کوئی سننے والا، آڈٹ کرنے والا، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تعلیم کے ساتھ اتنا برا سلوک معاشرے کی تباہی کے مترادف۔
یہ تو تھے تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے چند پیغامات۔ اب پاکستان کے زیر انتظام قبائل علاقہ جات وزیرستان کے ایک رہائشی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے مخاطب کال سنتے ہیں۔
عمران خان اور پرویز خٹک کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو پنجاب میں ادھر ادھر درنے میں جو زیادہ پیسے خرچ کرنا ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر جو وزیرستان کا متاثرین گیا اس کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں وزیرستان ضلع ٹانگ سے بول رہا ہوں۔
حکام کے لیے ان کا دیا گیا مشورہ تو سنا ہم نے، چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال۔
محمد نعیم متوانی ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت ون ڈے میں کتنے نمبر پر ہے اور اسے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے لیے کتنے نمبر پر آنا چاہیے؟
ان کی دلچسپی تو کرکٹ سے ہے اور پاکستانی ٹیم سے متعلق سوال پوچھا ہے انہوں نے، تو اس کا جواب ہمارے کھیلوں کے نامہ نگار عبدالرشید شکور کی زبانی سنیے.
اس وقت ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی عالمی رینکنگ 9 ہے. 2019 کا جو عالمی کپ ہوگا انگلینڈ میں, اس میں وہ 8 ٹیمیں براہ راست کھیلیں گی جن کی عالمی رینکنگ ستمبر 2017 میں پہلے سے 8 ہوگی. یعنی پہلی 8 ٹیمیں جو ہوں گی وہ براہ راست ورلڈ کپ کھیلیں گی, اور اس کے بعد بقیہ ٹیموں کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا ہوگا, اور یہ مقابلے بنگلہ دیش میں ہوں گے.
امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. اور پاکستانی ٹیم ہی سے مخاطب ہمارے ایک اور سامع جن کا نام اسد ہے, اور تعلق ان کا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہے, اور یہ کل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت اور پرفارمنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
پاکستانی ٹیم نے اچھا کھیلی رات کو, ظاہری بات اچھا کھیلے گی, سب تعریف بھی کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنی بری طرح ون ڈے سیریز ہارنے کے بعد ایک ٹی ٹوینٹی کا میچ جیتنے کی وجہ سے میرے کو بہت زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہو جانا چاہیے, لیکن یہ سب سے خوش آئین بات جو کہ جو ہمارے اوپنرز تھے وہ بغیر کسی خوف کے کھیلے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ٹیم میں چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو جس میچ میں ہم نے 444 سکور پڑا انگلینڈ سے, اسی میچ میں لاسٹ ہمارا بیٹسمین تھا محمد عامر, جو کہ بیٹسمین بھی نہیں تھا, جو ایک بالر تھا, اس نے آ کے 50 مار دی. صرف کس وجہ سے کہ بے خوف ہو کے کھیلا. صرف یہی اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ ٹیم ریوائز ہو سکتی ہے, یہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ ہمیں اس مقام پر نہیں جانا پڑے گا کہ ہمیں جا کے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
جی ہاں, ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. ریپبلکن کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر, اور تفصیل آنے کو ہے اس کی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور. باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اسرائیلی ذرائع نے الزام لگایا ہے کہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں قائم ہیبرو یونیورسٹی کے محققین کو ایک ایسی دستاویز ملی ہے جس کے مطابق 1980 کی دہائی میں فلسطینی رہنما محمود عباس روسی خفیہ ادارے کے جی بی کے لیے دمشق میں جاسوسی کرتے رہے ہیں. میں نے یروشلم میں سینئر صحافی ہریندر مشرا سے اس خبر کی تفصیل جاننا چاہی.
ہیبرو یونیورسٹی کے دو ریسرچر جو کہ پہلے صحافی بھی رہ چکے ہیں اور ابھی ٹرومن انسٹیٹیوٹ میں ریسرچر کے طور پر کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر گینور اور ڈاکٹر ریمز, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ دستاویز ہیں جو کہ ایک کے جی بی کے اسپائی نے چوری کر کے اور وہ لندن لے گیا تھا جب وہ ڈیفیکٹ کیا کے جی پی سے. اور
یہ جو روس کی خفیہ ایجنسی ہے کے جی بی, اس کی بات کریں کہ اس کے جاسوس نے اس دستاویز کو سامنے لائے ہیں.
جی جی, یہ فارمر سوویت یونین کی جو خفیہ ایجنسی تھی کے جی بی, اس کے جو جاسوس ہیں انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ, کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسکو سے لے کر کے وہ لندن گئے اور وہاں پر یہ لندن میں یہ ڈاکیومنٹ جو ہیں اس کو ریلیز کیا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے یہاں جو ریسرچرز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ بالکل آتھینٹک ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ کے جی بی کے ساتھ کسی طرح سے وہ ان کی مدد کر رہے تھے, بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان دستاویزوں میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ محمود عباس جو ہیں وہ کے جی بی کے ایجنٹ تھے, وہ کے جی بی کے لیے کام کر رہے تھے.
اچھا, کے جی بی کے لیے وہ جاسوسی کرتے تھے. تو یہ بتائیے کہ فلسطینی حکومت, فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے؟
جی, فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, محمود عباس کے ایک ترجمان نے دراصل اسے پوری طرح سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ اسرائیل کے طرف سے جو ہے اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے خلاف, اور خاص کر کے ایسے وقت پر جبکہ ماسکو کے طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے مذاکرات جو ہیں امن کے سلسلے میں مذاکرات کو شروع کیا جا سکے. دراصل یہاں پر جو کچھ اور جو فلسطینی رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو دعوے ہیں وہ اسرائیل کے طرف سے یدا کدا پہلے بھی ہوتے رہے اور ہمیشہ جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ غلط رہا ہے جب بھی اس طرح کے دعوے کیے گئے. اور دعوے جو ہیں وہ ایسے وقت پہ کیے جاتے ہیں جس کا کہ مذاکرات امن کے سلسلے میں مذاکرات پر برا اثر پڑتا ہے.
اچھا ہریندر یہ بتائیے کہ ہیبرو یونیورسٹی جس نے یہ تحقیق جس کے محققین نے یہ تحقیق کی ہے وہ کتنی قابل اعتبار ہے اور کیا عالمی سطح پر اس تحقیق کو کوئی ویلکم کرے گا, کوئی پذیرائی ملے گی؟
جی عالمی سطح پر تو دیکھیں تو کہیں بھی اس کو ایکسیپٹنس ملتا نہیں نظر آ رہا, لیکن جہاں تک اس کے اوتھینٹیسٹی کا سوال ہے تو بالکل جو ہے وہ ڈاکومنٹس کسی نے تو دیکھا نہیں ہے ابھی تک, وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں لگے ہیں. یہاں پر میں نے کچھ اور بھی ریسرچر سے بات کرنے کی کوشش کی, پبلشڈ بھی نہیں ہے پیپرز, اور ان کا جو دعویٰ ہے یہ پہلے صحافی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ٹی وی چینل پر گزشتہ روز یہ دعوے کیے ہیں اور ان کا حوالہ دیا ہے, تو ابھی تک ان کی اوتھینٹیسٹی کو ویریفائی نہیں کیا جا سکا ہے ان دستاویزوں کا, اب فی الحال اس پر کچھ کہہ پانا مشکل ہوگا.
یروشلم سے یہ تھے سینئر صحافی ہریندر مشرا. اور اب امریکہ سے یہ خبر کہ ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو امریکی صدر اوباما سے بڑا رہنما قرار دیا ہے. واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. برجیش, ذرا ٹرمپ کے اس بیان کی کچھ تفصیل تو بتائیے کہ امریکہ کے ایک حریف ملک کے صدر کی تعریف کیوں؟
جی ٹرمپ پہلے بھی پوتن کی کافی تعریف کرتے رہے ہیں ایک رہنما کے طور پر, اور کل ایک میڈیا انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ پوتن کی ریٹنگ دیکھیں تو کہیں بہتر ہے وہ صدر اوباما کے مقابلے, اور وہ کہیں ان سے کہیں بہتر رہنما ہیں. اور اس کے بعد صدر اوباما نے لاؤس کے دورے سے لوٹتے ہوئے جو ایک پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے ٹرمپ کے بیان پر انتہائی سخت لفظوں کا استعمال کیا اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص امریکہ کا صدر بننے کی قابلیت رکھتا ہے, اور جب بھی یہ کچھ بولتا ہے تو یہ رائے اور پختہ ہو جاتی ہے. اس طرح کے لفظ میں نے پہلی بار سنے صدر اوباما کی طرف سے, کافی سخت الفاظ کے استعمال کیے انہوں نے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کافی اہم معاملات ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب آپ بولتے ہیں تو ایسا لگے کہ یہ سوچی سمجھی ہوئی پالیسی ہے جو لاگو کی جا سکتی ہے. اوباما پہلے بھی ٹرمپ کی قابلیت پر سوال اٹھا چکے ہیں, اور اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب وہ ہلری کلنٹن کے لیے کیمپین کرنے اتریں گے تو یہ باتیں دہرائی جائیں گی. لیکن فی الحال ٹرمپ کے بیانوں کو میں خاص طور سے جب ہم پوتن کی بات کرتے ہیں تو میں بدلتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں.
جی تو برجیش یہ بتائیے کہ امریکہ میں تو یعنی نیشنلزم قوم پرستی اچھی خاصی ہے, حب الوطنی کا جذبہ بڑا زوروں پر ہوتا ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے, جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو عوام میں کیا رد عمل ہوتا ہے؟
دیکھیں ٹرمپ کے جو کور حمایتی ہیں وہ اسی طرح کی باتیں سن کر ٹرمپ کے ساتھ آئے ہیں, اور خاص طور سے جب بھی اوباما کے خلاف کچھ بھی بولتے ہیں تو ان کے جو یہ کور سپورٹرز ہیں انہیں برا نہیں لگتا یا وہ اس کی تنقید نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے تو اس طرح کے بیان خاص طور سے اور جوش بھرنے کا کام کرتے ہیں. اور غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب بھی میں ان سپورٹرز سے ملا ہوں, باتیں کی ہیں, تو وہ اسے صرف ایک سیاست دان کے بیانوں کی طرح نہیں دیکھ رہے, وہ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ کریں گے. مسلمانوں پر روک لگانے کی بات ہو, میکسیکو کے پیسے سے سرحد پر دیوار کھڑی کرنے کی بات ہو, تو وہ لیکن ٹرمپ صرف اس طبقے کی بدولت صدر نہیں بن سکتے, اور انہیں اپنا دائرہ اور بڑھانا ہوگا جس میں وہ فی الحال کامیاب نہیں ہوئے ہیں.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف. 24 اگست 2016 کو میانمار میں آنے والے زلزلے نے تاریخی شہر بیگن میں بڑی تعداد میں عمارات کو نقصان پہنچایا, تاہم اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ اس نقصان کے بعد شہر میں بہتری آئے گی. تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار.
میانمار میں آنے والے زلزلے میں تاریخی شہر بیگن کی 400 سے زیادہ عمارات کو نقصان پہنچا تھا. سب سے زیادہ نقصان سلیمانی پیگوڑا نامی مندر کو پہنچا. بدھ مت کے پیروکاروں کی عبادت گاہ پیگوڑا مندر کو 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا. زلزلے کے وقت پیگوڑا مندر کے قریب موجود ایک دکاندار نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا.
میرا نام آنگ چو سین ہے. میں یہاں 20 سال سے تبرکات کی فروخت کا کام کرتا ہوں. جب زلزلہ آیا تو میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہر چیز لرزتی ہوئی دکھائی دی. اس کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ میں دکان سے باہر آ گیا اور میں نے دیکھا کہ سامنے پگوڑا مندر لرز رہا ہے. تو پھر اس کی چوٹی گر گئی. جب سے زلزلہ آیا ہے مندروں سے عقیدت رکھنے والے پیروکاروں کا تانتا بندھا رہتا ہے اور 200 رضاکار روزانہ کی بنیاد پر یہاں آتے ہیں اور ماہر تعمیرات کے ساتھ ملبہ ہٹانے کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں.
انہوں نے اس زلزلے کے نتائج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا.
زلزلے کی وجہ سے میرا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے کیونکہ اب سیاحوں کی آمد کم ہو گئی ہے اور اب یہاں کاروبار کو مستحکم کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے.
بیگن شہر میں وقتاً فوقتاً زلزلے آتے رہے ہیں جس کی وجہ سے عمارات کو نقصان پہنچتا رہا اور ان کی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی. اگست میں آنے والے زلزلے کے بعد پیگوڑا مندر کی تعمیر کے لیے بڑی تعداد میں لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ بھی اس تعمیر کے کام میں شرکت کریں.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. بھارت کے شہر ممبئی میں ایک عدالت نے 3 سال پہلے ایک خاتون پر تیزاب پھینکنے والے ایک شخص کو موت کی سزا سنائی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہمارے ساتھی نازیہ میمن سے.
23 سالہ پریتی راٹھی پر اس وقت تیزاب پھینکا گیا تھا جب وہ نرس کی حیثیت سے انڈین نیوی میں شامل ہونے کے لیے دلی سے ممبئی پہنچی تھیں. ان کے پڑوسی انکور پنور کا کہنا ہے کہ انہوں نے پریتی راٹھی پر تیزاب اس لیے پھینکا تھا کیونکہ انہوں نے ان کا رشتہ مسترد کر دیا تھا. حالیہ عدالتی فیصلہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نوعیت کے مقدمات میں معمولی سزائیں سنائی جاتی ہیں. 25 سالہ پنور کو منگل کے روز قتل اور دیگر جرائم میں سزا سنائی گئی تھی. امید ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف ایک اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کریں گے. جمعرات کے روز عدالت نے قرار دیا کہ یہ جرم جرائم کی بہت ہی مخصوص کیٹیگری میں آتا ہے جس میں موت کی سزا دینا جائز ہے. پریتی راٹھی جنہیں 2 مئی 2013 کو ہونے والے تیزاب حملے سے پھیپھڑوں اور آنکھوں میں شدید زخم آئے تھے ایک ماہ بعد انتقال کر گئی تھیں. ان کی وفات کے ایک ماہ بعد انڈیا کی سپریم کورٹ نے وفاقی اور ریاستی حکومتوں کو کہا تھا کہ تیزاب کی خرید و فروخت کا کوئی منظم نظام متعارف کرائیں. عدالت نے کہا تھا کہ تیزاب صرف ان افراد کو بیچا جائے جن کے پاس شناختی کارڈ موجود ہو. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اب بھی وسیع پیمانے پر اور آسانی سے دستیاب ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہر سال اس نوعیت کے سینکڑوں حملے ہوتے ہیں لیکن اس شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
یہ تھی نازیہ میمن. بنگلہ دیش میں 1971 کے مبینہ جنگی جرائم کے میں سب سے بڑی مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے 5 سینئر ارکان کی پھانسی کے خلاف پاکستان میں جماعت اسلامی آج احتجاجی دھرنا دے رہی ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی.
سامعین, میں اس وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں جہاں پر جماعت اسلامی احتجاجی دھرنا کر رہی ہے. یہ دھرنا بنگلہ دیش کی مذہبی جماعت, سب سے بڑی مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, ان کی پھانسی کے خلاف احتجاجی دھرنا یہ کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے کارکن یہاں پر بلند آواز میں بنگلہ دیش کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں. ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے کارکن میاں محمد اسلم موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دھرنے کا مقصد کیا ہے.
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 6 مرکزی قائدین کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. ان کا قصور ایک ہی ہے, انہوں نے 1971 میں متحدہ پاکستان کی حفاظت کے لیے.
اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے دھرنے سے دھرنے کی تفصیل بتا رہی تھیں ہماری ساتھی ارم عباسی. سیروین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزان لینن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیروین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
حکومت پاکستان نے قومی شناختی کارڈز کی تصدیق کے عمل کے دوران 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ شناختی کارڈز کی تصدیق کر دی ہے, جبکہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد لاکھوں میں ہے. امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر غیر محب وطن ہونے کا الزام لگایا ہے. یہ الزام ان کے روسی صدر کے بارے میں بیان کے بعد لگایا گیا, جس میں انہوں نے صدر پیوتن کو صدر اوباما سے بہتر قرار دیا تھا. ترکی نے 11,000 اساتذہ کو کردستان ورکرز پارٹی سے تعلق کے شبے میں برطرف کر دیا ہے. اور انڈیا کے شہر ممبئی کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 3 سال قبل ایک ریلوے اسٹیشن پر عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.